الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر آیا تھا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مجلس میں کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر آیا یعنی بد نظری میں مبتلا ہو کر آیا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں سے منکشف فرما دیا کہ یہ شخص یہ گناہ کر کے آیا. تو بعض اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں کہ گناہوں کی جو ظلمت ہوتی ہے وہ ان پر منکشف ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا کوئی گناہ کر کے آیا ہے. اسی طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے تو اس کا ایک اثر اس میں پیدا ہوتا ہے. یعنی جس طرح گناہ کی ظلمت ہوتی ہے اسی طرح طاعت کا ایک نور ہوتا ہے. طاعت یعنی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے کا ایک نور اس میں پیدا ہوتا ہے جس کا اہل کشف کو علم ہوتا ہے. اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان اعمال کے آثار قیامت کے روز شکلیں بن کر اہل محشر کو نظر آئے گا. مثلا جو چوری کر چکا ہے وہاں نظر آئے گا کہ چوری کر رہا ہے. زنا کر چکا ہے تو وہاں نظر آئے گا کہ زنا کر رہا ہے. غرض جو آثار اعمال سے اس کے بدن میں جمع ہیں وہاں سب شکلیں بن کر نظر آئیں گے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال خدا نے یہ بھی پیدا کر دی ہے کہ جس طرح بائیسکوپ کے اندر گزشتہ واقعات کی صورتیں نظر آتی ہیں اسی طرح قیامت کے دن یہ بھی بائیسکوپ بن جائے گا اور اس کے ہاتھ پیر گراموفون کی طرح جو کچھ اس نے کیا ہے بولیں گے. تو اس واقعے میں ہمارے آپ کے لیے جو پیغام ہے جو سبق ہے وہ یہ कि हम लोग जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें कुछ बेहिसी का सा आलम है, न गुनाह की जुल्मत महसूस होती है न ताअतों का नूर महसूस होता है। एक गाड़ी है जो चल रही है, गुनाह कर लिया अलहदुल्ला उसकी कोई जुल्मत महसूस नहीं होती, किसी ताअत की तौफीक हो गई तो उसका कोई नूर महसूस नहीं होता। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहु ने तमाम अमाल के अंदर कुछ खासियतें रखी और जिन लोगों के दिलों को अल्लाह तबारक व ताला मुसफ़ा और मुजल्ला फरमा देते हैं उनको ताअत का नूर भी महसूस होता है, गुनाहों की जुल्मत भी महसूस होती है। चुनाचे जैसे इस वाक्य में बताया कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहचान लिया कि यह आदमी फुला गुनाह में मुब्तला होकर आया है, तो फरमाया कि इस हालत में आ रहा है कि आंखों से ये गुनाह टपक रहा है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने अलमीज़ानुल कुबरा में लिखा है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को वुजू करते हुए या गुस्ल करते हुए उसका पानी जो बहता था वो देखते थे तो उसमें उसके किए हुए गुनाहों की तस्वीर उनके सामने आ जाती। हदीस में आता है ना कि जब कोई बंदा वुजू करता है तो जिस उजू को भी धोता है उस उजू के गुनाह उसमें खुल जाते हैं। हाथ से हाथ जब धोए तो हाथ से किए हुए गुनाह धुलते हैं, चेहरा धोता है तो चेहरे से किए हुए गुनाह धुलते हैं। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला की तरफ से ये मुनकशिफ हो जाता था कि फलां शख्स के फलां गुनाह इस पानी में धुलते हुए जा रहे हैं। और इसी वजह से हजरत शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया था कि मुस्तमल पानी को वो नापाक कहते हैं, वो पानी जो वुजू में इस्तेमाल हो हुआ हो या गुस्ल में इस्तेमाल हुआ हो उसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते थे ये नापाक है, इस वजह से कि उसमें गुनाहों के की नजासत उनको नजर आती है। और बाद रिवायतों में यह भी आया है कि ये कैफियत हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जब बढ़ी और गुनाहों की सूरतें नजर आने लगी तो वो इतना ज्यादा ये बात आगे बढ़ी कि उनके लिए मुश्किल हो गई। जिधर देखो गुनाहों की मुख्तलिफ बुरी सूरतें नजर आ रही हैं, जो इस वास्ते परेशान हो गए और बिलाखिर दुआ की कि अल्लाह मुझसे ये कैफियत सल्व कर दे, तो फिर वो सूरत हाल बंद हो गई क्योंकि उनकी परेशानी का सबब बन गई। तो अल्लाह तबारक व तआला बाद अपने बंदों को ये खासियत अता फरमाते हैं, अल्लाह वाले अपने जो होते हैं उनको गुनाहों की जुल्मत पता लग जाती है। इसीलिए बाद लोग बुजुर्गों की मजलिस में जाते हुए डरते थे कि पता नहीं हमारा कौन सा हाल इनके ऊपर मुंतशि हो जाए, उससे शर्मिंदगी होती थी, घबराते थे कि उनके मजलिस में जाएंगे तो हमारा खुला हाल इनके ऊपर वाजे हो जाएगा, हमारा खुला गुनाह इनके ऊपर खुल जाएगा। हालांकि घबराने की बात नहीं होती, घबराने की बात इसलिए नहीं होती कि अगर बिलफर्ज किसी अल्लाह वाले पर किसी बंदे के किसी गुनाह का इंकिशाफ हो भी जाए, पता भी चल जाए कि ये सब गुनाह गुनाह में मुब्तला है, तो वो अल्लाह के बंदे ऐसे लोगों पर तरस खाते हैं और ان کے ہاتھوں میں دعا کرتے ہیں. بعض اوقات دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات دے. تو اگر میرے پر بعض اوقات لوگ, میں نے بعض لوگوں کو سنا کہ میں ہمیں تو بھائی بزرگوں کے مجلس میں جاتے ہوئے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا کیا حال ان کے اوپر کھل جائے گا. یہ سب بھی شیطان کا دھوکہ ہے. اگر فرض کرو کھل بھی گیا تو وہ کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اس واسطے کہ کسی اللہ والے کے دل میں تمہارے بارے میں یہ اگر آ گیا کہ یہ بیچارہ کو نہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ تم پر ترس کھائیں گے, رحم کھائیں گے, اور کچھ وجہ نہیں ہے کہ تمہارے حق میں دعا کریں کہ اللہ یہ بیچارہ بیمار ہے اس کو اس بیماری سے نجات دے. اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے تمہیں اس گناہ سے بھی نجات عطا فرما دے. لہذا اس وجہ سے گھبرانے نہیں چاہیے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جو ظلمت پیدا کرتا ہے, ظلمت پیدا کرتا ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ ملفوظ ابھی حضرت نے بتلایا تو انہی کے بارے میں ایک اور ملفوظ میں حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت میں چلے گئے, کسی کے یہاں کھانا کھایا, تو فرماتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد سے قلب میں ایک ظلمت محسوس ہوتی. معلوم ہوا کہ اس کی آمدنی میں کچھ اللہ بچائے آمدنی میں شبہ تھا, حرام کا شبہ تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ, اس ظلمت کا نتیجہ یہ تھا کہ کافی دنوں تک دل میں گناہوں کے خیالات آتے تھے جو پہلے نہیں آتے تھے, ظلمت کرتے. تو جن لوگوں کے دل آئینے کی طرح صاف ہوتے تھے گناہوں سے محفوظ اللہ تعالیٰ ان کو فرما چکے ہوتے ہیں, ان کے دل پر اگر ایک ذرہ برابر بھی دھبا پڑ جائے تو اس دھبے کا احساس ان کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بے چین ہو. اس کی مثال بالکل سیدھی سی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے میلا کپڑا پہنا ہوا ہے, اس پر اگر ایک اور دھبا لگ گیا, پہلے دھبے لگے ہوئے, اب ایک اور لگ گیا تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. وہ پہلے بھی میلا تھا, اب بھی میلا ہے, پہلے بھی داغدار تھا, اب بھی داغدار ہے. لیکن اگر بالکل صاف گورا چٹا دھلا ہوا کپڑا ہے جو بالکل صاف اور سفید ہے, اس پر ایک چھوٹا سا بھی اگر دھبا لگ جائے گا تو وہ برا معلوم ہوگا. تو اسی طرح ان حضرات کے قلوب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پاک صاف ہوتے ہیں, تو اس پہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی دھبا لگ جائے تو محسوس ہوتا ہے, ظلمت اس کی معلوم ہوتی ہے اور اس ظلمت کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے. ہم جیسے لوگ جو دھبے دھبے میں مبتلا ہے تو ان لوگوں کو اگر ایک نیا دھبا بھی لگ جائے تو کچھ پرواہ بھی نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں چلتا. تو بھائی جو بات سمجھنے کی ہے ہم لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ گناہ بڑی خراب ہے. گناہ جو ہے یہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہت ہی خراب چیز ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ظلمت ہی ظلمت ہے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں نفلی عبادتوں کا تو کچھ اہتمام کر لیتے ہیں, اس کا نفلی عبادتوں کا کچھ ذوق بھی پیدا ہو جاتا ہے, نفلیں پڑھ لی, تلاوت کر لی, اور ذکر کر لیا, تسبیحات پڑھ لی, اس کا کچھ اہتمام کر لیتے ہیں. لیکن بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اذکار کر کے بس ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا. نفلی عبادتیں بہت ساری کر, لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا اس کو ایک وبال اور ایک مصیبت سمجھنے کا اہتمام نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ ذکر بھی ہو رہا ہے, تسبیحات بھی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ ان اذکار و تسبیحات کا کم حقوق فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یقین رکھیے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی میں کوئی ایک نفلی عبادت بھی نہ کرے, صرف فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ بجا لائے, نفلی عبادت ایک بھی نہ کرے, ساری زندگی کبھی تہجد نہ پڑے, ساری زندگی کبھی اشراق نہ پڑے, ساری زندگی کبھی توابین نہ پڑے, ساری زندگی کوئی تسبیح نہ پڑے مثلا, لیکن گناہ سے بچے, اپنے آپ کو گناہ سے بچائے, گناہ اس کے کوئی نامے اعمال میں نہ ہو, تو یقیناً انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے جنت میں جائے گا, اس کو جہنم میں جانے کا قانون نہیں ہے, جنت میں جائے گا. اور ایک شخص ہے جو ساری دنیا کے نوافل ادا کرتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, توابین بھی پڑھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, تسبیحات بھی پڑھتا ہے, سبھی کچھ کرتا ہے, لیکن گناہ کرتا ہے, آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا, زبان کی حفاظت نہیں کرتا, زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, دل آزاری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, اور معاملات کے اندر گڑبڑ کرتا ہے, حلال و حرام کی تفریق نہیں کرتا, تو محض ذکر اور تسبیح کی وجہ سے جہنم سے نہیں بچ جائے گا, کیونکہ گناہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو نفلی عبادتیں ہیں یہ بے شک بہت اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, لیکن ان سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ گناہوں سے بچے. یہ گناہ بڑی مصیبت ہے, گناہ بڑا عذاب ہے. اول تو پہلی بات یہ ہے کہ گناہ یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین ناشکری ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کی بارشیں برسائی ہوئی ہیں ہر انسان کے اوپر, ہر لمحے اس کے احسانات کا تصور کرو. اس نے ہمیں وجود دیا, اس نے ہمیں آنکھیں دی, اس نے ہمیں کان دیے, اس نے ہمیں زبان دی, اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں عطا فرمائے. ہر عضو ایک مستقل کائنات ہے, نعمتوں کی کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. صحت عطا فرمائی, رزق عطا فرمایا, کھانے کو کھانا دیا, پینے کو پانی دیا, یہ ساری نعمتیں نعمتوں میں پل رہے ہیں ہم, اور بے مانگے اور مفت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرما رہی ہیں. تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں, تو جب اتنے انعامات ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں ہو؟ آپ تصور کرو کہ ایک شخص ہے جو آپ کا محسن ہے, آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے, صبح شام وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے, پیسے وہ آپ کو دے رہا ہے, وہ کھانا آپ کو دے رہا ہے, پانی آپ کو دے رہا ہے, آپ کو بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی تیمارداری کرتا ہے, یہ ساری احسانات آپ کو پر کر رہا ہے, اور اتنی بات اس نے کہہ دی بھائی فلاں کام مت کرنا, اب آپ سارے کام چھوڑ کے وہی کام کرو جس سے اس نے منع کیا تھا, تو اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی, نمک حرامی کیا ہوگی کہ جو اتنے احسانات کر رہا ہے اسی کی حکم کے خلاف ورزی کرو, اسی کی مرضی کے خلاف کرو. یہ نمک حرامی ہے, بدترین سے بدترین انسان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا کہ میں اپنے محسن کے ساتھ یہ کام ہوں. تو اللہ جل جلالہ کے احسانات کسی مخلوق کے احسانات سے کہیں زیادہ ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں, حد و نہایت نہیں. تو ذرا تصور کرو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تصور کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, کیا نعمتیں عطا فرمائی ہوئی. اس کے بعد اگر اس نے چھوٹی موٹی کچھ پابندیاں لگا دی ہیں کہ بھائی یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, تو آپ وہی کام کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اتنی بڑی عظیم و شان نعمت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کا تم نظارہ کر سکتے ہو, اچھے سے اچھے منظر دیکھ سکتے ہو, اپنے محبوب لوگوں کو دیکھ سکتے ہو, اپنے محبوب لوگوں سے دیکھ کر راحت حاصل کر سکتے ہو. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے ذریعے عطا فرمائی ہوئی. اور کہا کہ بے شک استعمال کرو اس نعمت, قدر اس سے پوچھو اس آنکھ کی جس کو کسی وجہ سے اللہ بچائے بینائی سے اس کو محرومی ہو گئی. وہ اپنی ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی چاہے گا کہ کسی طرح میری بینائی واپس آ جائے, لیکن آپ رحم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے, مفت دے رکھی ہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا. اور آنکھ سے جو کام کر رہی ہے پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشین کام میں لگی ہوئی ہے, تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اس سے تم اچھے مناظر دیکھو, اس سے اپنے دوست احباب سے بات چیت کرو, اپنے عزیز و اقربا کو دیکھو. مباحات کا ایک لابھ ہوتا نہیں سلسلہ ہے کہ جس سے تمہیں فائدہ اٹھا سکتے ہو. پابندی صرف یہ لگائی ہے کہ اس کو بھائی کسی غیر محرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے. اتنی سی پابندی. اب اس ساری نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کرنے کے ساتھ اللہ کی کسی حکم کے خلاف ورزی کرے آدمی اور ناجائز چیزوں کو کی طرف نگاہ ڈالے, اس سے لذت حاصل کرے, اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہو. یہ زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے, پیدائش کے وقت سے چل رہی ہے, اس کے ذریعے تم اپنے معافی ضمیر کو جب چاہو ادا کر دیتے ہو, اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیتے ہو, اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی سوئچ دبانا نہیں پڑتا, کوئی مشین چلانی نہیں پڑتی. ادھر دل میں خیال آیا کہ میں یہ بات کہوں اور ادھر زبان سے وہ نکل, کوئی مشین چلانی نہیں پڑتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی عطا فرمائی. ان لوگوں سے پوچھو جو گویائی کی قوت سے محروم ہیں کہ ان پر کیا گزرتی ہے اس وقت جب وہ اپنے دل کی بات کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچا نہیں سکتے. ان کی بے چینی کا عالم دیکھو, ان کی بیتابی کا عالم دیکھو. اللہ بچائے اچھا خاصا بولتا ہوا آدمی ہے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, فالج کا حملہ ہو گیا, زبان پر فالج آ گیا, اچھا خاصا بول رہا تھا, اپنی باتیں کہہ رہا تھا, لیکن فالج پڑ گیا اور زبان سے کچھ بول نہیں سکتا. اس کی بیتابی دیکھو, اس کی بے چینی دیکھو کہ وہ اپنے کوئی دل کی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا. اس وقت میں اگر کوئی کہے کہ تمہیں تمہاری جتنی دولت ہے وہ تم ساری خرچ کر دو تو تمہاری گویائی واپس آ جائے گی, تو اپنی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا. مگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بے مانگے مفت دے رکھی ہے, جتنی چاہو اس کو استعمال کرو. صرف یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے, اس زبان سے غیبت نہ ہو, اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا دل نہ توڑو اس زبان سے. یہ چند پابندیاں عائد کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. بس اب اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کریں, جھوٹ بولیں, غیبت کریں, دل آزاری کریں, تو اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی, نمک حرامی کیا ہوگی. تو گناہ ہے ہی نمک حرامی, گناہ ہے ہی ناشکری. اگر کسی اندر ضرورہ برابر شرافت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کرے. یہ رضالت کی بات ہے، ضلالت کی بات ہے، کمینگی ہے کہ آدمی کسی محسن کی دی ہوئی نعمت کو اس محسن کی نافرمانی میں استعمال کرے، یہ ہے ایسے خراب ہے. اور پھر اس گناہ کی خاصیت یہ ہے الحمد للہ العظیم کہ یہ ظلمت پیدا کرتا ہے، اندھیرا پیدا کرتا ہے، اور اس ظلمت کے نتیجے میں ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. جب ایک مرتبہ گناہ کر لیا تو اس گناہ کے نتیجے میں جرت پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات شیطان یوں بہکاتا ہے کہ دیکھو بھائی، بہت دن سے فلاں گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن کیا نہیں، ایک مرتبہ کر کے گناہ کر کے ایک مرتبہ یہ حسرت دل سے نکال لیں، پھر توبہ کر لینا. یہ شیطان یوں بہکاتا ہے. ایک اچھے خاصے نیک آدمی کو بھی اس طرح بہکاتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لو، اپنے دل کی یہ خواہش پوری کر لو اور پھر توبہ کر لینا، اس کے نتیجے میں تمہارے دل کی حسرت ایک مرتبہ نکل جائے گی، پھر تسکین ہو جائے گی، پھر توبہ کر لینا، توبہ کر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لہذا کچھ حرج نہیں، کر گزرو. یوں شیطان نفس بہ کر. لیکن خوب سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں یا گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کی مہلت ملے گی کہ توبہ کر سکو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ؟ اور اگر مہلت بھی ملے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دماغ درست رہے گا اور عقل پہ پردے نہیں پڑیں گے اور پھر گناہ توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی؟ اور پھر بھائی دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے کہ ایک مرتبہ حسرت دل سے نکل جائے، یہ حسرت نکلتی نہیں کبھی بھی. جب ایک مرتبہ گناہ کر لیا تو کیا ہوتا ہے کہ گناہ پر ایک جرت پیدا ہو گئی. پہلے تو پھر بھی ذرا کچھ رکاوٹ تھی کہ بھائی گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ایک مرتبہ کر گزرا تو جرت پیدا ہو گئی. اس گناہ پر جرت ہونے کے نتیجے میں اللہ بچائے پھر دوسری مرتبہ کر، پھر تیسری مرتبہ کرنے کی مزید جرت پڑ جاتی ہے. اور بلکہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے گناہ کو کھینچ جائے، ظلمت پیدا ہوتا ہے. اس ظلمت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس ظلمت کے نتیجے میں انسان پھر گناہ ہونے کی اہمیت دل سے ختم ہو جاتی ہے، دوسرا گناہ کرنے کو دل جاتا ہے، پھر تیسرا. ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ یہ گناہ کہ ایک مرتبہ جب عادت سے ایک مرتبہ جرت پیدا ہو جائے تو یہ ایسی پیاس ہوتی ہے جو کبھی مٹتی نہیں. اللہ بچائے. پھر آدمی بڑھتے کیا ہے؟ وہ اس کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتی رہتی ہے. اسی لیے فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. جب آدمی نے اپنا دوست بنا لیا طاغوت کو، شیطان کو، اور نفس انسانی جو ہے وہ بھی ایک طاغوت ہے، جب اس کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا سرپرست، اپنا نگراں، اپنا رکھوالا اس کو بنا لیا، تو یہ خرجون ہو بنا نور ظلمات، وہ تو انسانوں کو نور سے ظلمتوں کی طرف نکال کر لے جانے والے. بلائی کا خواب نہ ہوں کیا خالی. تو اس کے نتیجے میں توبہ کی توفیق بھی مشکل سے ہوتی ہے. لہذا کبھی اس دھوکے میں نہ آئے آدمی کہ ایک مرتبہ یہ گناہ کر کے میں اپنا حسرت کبھی نہیں نکلتی. پھر انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی خاص فضل فرمائے, کسی اللہ کے اللہ والے کی نظر کی بدولت انسان کو توفیق ہو جائے, ورنہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظلمت پیدا کرتا ہے, ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے, وہ اور بھی زیادہ خطرناک, اللہ بچائے, کہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے انسان کی مت الٹی ہو جاتی ہے, عقل خراب ہو جاتی ہے, غلط بات کو صحیح سمجھنے لگتا ہے, صحیح بات کو غلط سمجھنے لگتا ہے. یہ جو قرآن کریم میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب اللہ سے ڈرو گے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرو گے, اس کے گناہ سے ڈرو گے, اس کے عذاب سے ڈرو گے, تو یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دل میں ایک ایسا کانٹا پیدا کر دیں گے جس سے تمہیں حق اور باطل کو پہچاننا ممکن ہوگا, تمہارے دل میں تمیز پیدا کر دیں گے, حق اور باطل کے سمجھنے کی کسوٹی تمہارے دل میں پیدا کر دیں گے, وہ معیار تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ جس سے پتہ چل جائے کیا چیز حق ہے اور کیا باطل. تو گناہوں کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے, وہ حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے, باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے, اور اچھی بات اور اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے بزرگوں سے مقبول ہے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی, ان سے منقول ہے کہ جب وہ کسی مسئلے پر غور کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ آ گیا حلال حرام کا, جائز ناجائز کا, اس کے پر غور کر رہے ہیں کہ تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اگر سمجھنے میں آنے میں دیر لگ رہی ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں, استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ, استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے ہر گناہ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ یعنی یہ سمجھ میں نہ آنا, سمجھ آنے میں دیر لگنا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری کوئی بدعملی ہے, ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے, ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لہذا پہلے استغفار کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. استغفار کرنے کے بعد پھر سوچنا شروع کرتے ہیں. اور ایسا بکثرت ہوا ہے, بزرگوں سے منقول ہے کہ جب استغفار کرنے کے بعد سوچنا شروع کیا تو راہیں کھل گئی, مسئلہ حل ہو گیا, حق واضح ہو گیا, اب پتہ چل گیا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. اس لیے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے, خاص طور سے ہم جیسے طالبوں کے لیے بڑی کارآمد بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو استغفار کی کثرت, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, تو استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ کھول دیں گے. کیونکہ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ جب اللہ سے ڈرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک ایسا معیار پیدا کر دیں گے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہو. تو گناہ کی تیسری نحوست یہ ہے, اللہ بچائے, کہ وہ انسان کی مت الٹی کر دیتا ہے, عقل خراب کر دیتا ہے, اچھی بات بری لگنے لگتی ہے, بری بات اچھی لگنے لگتی ہے. یہ ہے, یہ جو قرآن کریم ہے, زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کی بدعملیاں ہی ان کی آنکھوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے. تو بدعمل برا عمل ہے لیکن وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور وہ ان کو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کی بدعملی ان کے آنکھ میں مزین کر دی گئی ہے, خوشنما بنا دی گئی ہے. یہ کیوں ویسی بنا دی گئی؟ ظلمت نہیں, بلکہ انہوں نے خود گناہوں کو اختیار کیا, خود گناہوں کے اختیار کرنے کے نتیجے میں مت الٹی کر دی اللہ نے اور اچھی بات بری لگنے لگی، بری بات اچھی لگنے لگی. یہ بہت ہی خطرناک نتیجہ ہوتا ہے گناہ کا. اور وہ گناہ کیسا بھی ہو بھائی، وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، حقوق العباد سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، سب گناہ، سب گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس کا وبال یہ آ جاتا ہے اللہ کے، اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ اور زیادہ تاریکیوں میں بھٹکتا ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. نیکی کی خاصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ سے قریب لاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پیدا کرتا ہے. اور جو جو گناہ میں بڑھتا جائے آدمی اللہ بچائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، قرب ختم ہو جاتا ہے. نوافل کے بارے میں آیا ہے جو نفلی عبادتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی جائے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑے فضائل اس کے آئے. لیکن گناہ کا خاص یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، استغفار کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اللہ میاں کا خیال ہی نہیں ہے، اعوذ باللہ. نتیجہ یہ کہ ساری زندگی اسی گناہوں کی تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے گزر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اتنے حفاظت فرمائے. اور بھائی آخرت میں تو پھر ہے سب سے بڑا، سب سے بڑا عذاب گناہ کا وہ تو آخرت میں ہے، جہنم کی شکل میں. لیکن اس جہنم کی شکل سے پہلے جو حضرت نے بتلایا، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ جہنم تو بعد میں آئے گی، لیکن جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اس میدان حشر میں بھی یہ گناہ جو انسان نے کیے ہوں گے ان گناہوں کی صورتیں منظر عام پر نظر آئیں گی. الحمد للہ کس کس طرح ہوگی، بعض احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس نے کسی نے غداری کی ہوگی، یعنی کسی سے معاہدہ کیا اور معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا، اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو قیامت کے دن آئے گا اس طرح کہ جھنڈا اس کے اوپر لگا ہوا، غداری کا جھنڈا، کہ ہر آدمی دور سے پہچان لے کہ یہ غدار ہے، عیب توڑنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی شخص نے زکات نہیں دی ہوگی، جانور تھے اس کے پاس، اونٹ تھے اس کے اوپر زکات واجب تھی، بکریاں تھیں اس کے اوپر زکات واجب تھی، اس نے زکات نہیں دی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اپنے کندھے پر، اس کے کندھے پر سوار ہو کر آئیں گے اونٹ. بکریاں تھیں تو وہ بکریاں اس کے سر پر سوار ہو کر آئیں گے میدان حشر میں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جانور جن کی زکات اس نے نہیں دی وہ اس کو اپنے پاؤں سے روندیں گے. اور سونا چاندی تھا کسی کے پاس، روپے پیسے تھے، زکات واجب تھی، زکات ادا نہیں کی، تو وہ سونا چاندی جو ہے وہ اس کے گلے میں ایک سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی باچھوں کو وہ دسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ جو جہنم کے اندر عذاب ہوگا اللہ بچائے، وہ تو اپنی جگہ، اس سے پہلے میدان حشر میں بھی یہ سارے گناہ جو ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں منظر عام پر لائے جائیں گے، اور وہ بندہ جس نے وہ گناہ کیے ہوں گے وہ اس ان اعمال کی وجہ سے رسوا ہوگا، وہ سارے مخلوق کے سامنے رسوا ہوگا۔ تو یہ آج چھپ چھپ کر گناہ کر لو کہ کسی کو پتہ نہ لگے، لیکن قیامت کے دن کوئی چیز نہیں چھپ سکے گی، نامہ اعمال تو اپنی جگہ، لیکن یہ گناہ جو کیے ہیں یہ گناہ کچھ نہ کچھ شکل بن کے سامنے آ جائیں گے، منظر عام پر آ جائیں گے، اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تمہارے جسم کے اعضا گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، الحمد للہ۔ تو دنیا کے اندر بھی تاریکی ہی تاریکی، اور آخرت میں بھی رسوائی ہی رسوائی، اور پھر آخر میں جا کے عذاب جہنم، یہ ہے گناہ۔ تو اس گناہ سے بچنے کا راستہ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ وہاں پر رسوائی ہوگی اور شکلیں بن کر سامنے آئیں گے، یہ اس وقت ہے جبکہ بندے نے اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ نہ کی۔ لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ کتنے ہی گناہ کیے ہوں اور کتنا ہی انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، کتنی مدت تک کرتا رہا ہو، لیکن جب وہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں سے بہت گناہ ہوئے، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے اپنی زندگی خراب کر دی، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اب میں آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اب ان گناہوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جس وقت یہ توبہ کر لی تو بس اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان سارے گناہوں پر معافی کا خط پھیر دیتے ہیں، مٹ جاتے ہیں وہ گناہ۔ حتی من الذنب کم اللہ ذنبلا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ صرف اتنی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، عذاب سے معاف کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نامہ اعمال سے بھی خارج فرما دیا، نامہ اعمال میں بھی نہیں آئیں گے، ورنہ نامہ اعمال میں آ کر کچھ شرمندگی تو ہوتی نا، تو وہ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سے خارج کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے انسان کے لیے ہر وقت ہر لمحے کہ گناہوں سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، تو سب اگلا پچھلا جو کچھ کیا تھا سب معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، نامہ اعمال بالکل ایسا صاف ستھرا چٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی داغ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا سنگین معاملہ تھا گناہوں کا، اتنا ہی اس سے بچنے کا راستہ آسان فرما دیا ہم سب کے لیے۔ توبہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر شخص کے لیے کھلا ہے، کافر کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، گناہگار کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کب تک؟ جب تک کہ نزا کی حالت ساری نہ ہو جائے، مرتے دم تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا بھائی، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہے، گناہگار میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، ارے بھائی کیوں بنتے ہو گناہگار، کیوں اعلان کرتے ہو اس بات کا کہ میں گناہگار ہوں، اس کے بجائے اگر ہو گناہگار تو گناہگاری کا اعلان کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہو یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے یا گناہ ہوتے رہے ہیں, اپنے فضل کرم سے مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے توبہ قبول فرما, میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ارے صاحب ایمان ہو, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کے غفاری اور اللہ تعالیٰ کی ستاری پر ایمان لائے ہو, تو گناہگار کیا کہہ کر اپنے آپ کو اس کا اعلان کر کر کے کیوں اپنے آپ کو خود رسوا کرتے ہو؟ یہ کہو کہ اگر ہوا ہے گناہ تو اے اللہ جب بھی کوئی گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ لو, توبہ کر لو. جب یہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو کیوں اعلان کرتے پھرتے ہو اپنے گناہ کا؟ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے بھائی گناہ, جب کوئی کہتا بھائی میں بہت گناہگار ہوں, ارے بھائی کیوں اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہو؟ توبہ کر لو, ختم ہو جائے گی گناہگاری, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تو اس لیے بھائی یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے, چوپٹ کھلا ہوا ہے, ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے, کسی کے کوئی قید نہیں ہے. تو اس سے فائدہ اٹھا لو اپنی زندگی کے اندر. زندگی کا کہ لمحہ قیمتی ہے, کچھ پتہ نہیں کب وقت آ جائے, کچھ پتہ نہیں کب نظر کا عالم تاری ہو جائے, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو, اور آئندہ کے لیے عزم کر لو, ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا, آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی, زبان سے کوئی گناہ کی بات نہیں نکلے گی, کان کوئی گناہ کا کام نہیں سنیں گے, ہاتھوں سے کسی گناہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. اس کا عزم کر لو, جب عزم کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہو کر توبہ کر لو گے, انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گا. یہ سارے برے نتائج جو ہے نا جو میں نے ابھی بتائے, یہ سارے کے سارے برے نتائج اللہ تعالیٰ یک قلم ختم فرما دیں گے. پھر نہ ظلمت رہے گی, نہ یوں نحوست رہے گی, اور نہ اس کے نتیجے میں عقل خراب ہوگی, اور نہ آخرت میں رسوائی ہوگی, نہ آخرت میں عذاب جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کم از کم اتنا تو ہر انسان کو کرنا ہی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجمالی ہی صحیح استغفار اور توبہ کر, یا اللہ آج کا سارا دن گزارا, پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی, کتنے گناہ ہوئے ہوں گے, اے اللہ میں ان سب سے آپ کی معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں اپنے سارے دن کے کیے ہوئے کاموں سے. اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا یہ طریقہ بھی بڑا عجیب تلقین فرمایا کہ فرمایا کہ وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم. اے اللہ ہمارے ان سب گناہوں کو معاف فرما دیے جو آپ کے علم میں ہیں, جو آپ کے علم میں ہیں. فانک تعلم ما لا نعلم, کیونکہ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. یعنی بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہے, ہم سمجھتے یہ گناہ ہوا, ہم اس کی تو معافی مانگ لیں گے, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو ہماری اپنی نادانی کی وجہ سے, حماقت کی وجہ سے ہمیں اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں, علم ہی نہیں. جب علم ہی تو اس کی گناہ کی معافی بھی ہم کیسے مانگیں گے؟ تو اللہ ہم تو یہ آپ سے مانگتے ہیں کہ جو گناہ ہمارے علم میں ہے, جن کا ہمیں احساس ہے, ان کو بھی معاف فرما دیجئے, اور جو گناہ ہمارے علم اور احساس میں نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں, ان کو بھی معاف فرما دیجئے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب توبہ مانگو تو توبہ مانگتے وقت یہ بھی کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اللہ ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں, اور ان کو بھی جن میں نہیں جانتا اور آپ
آپ جانتے ہیں, ان سب کی معافی کر دیجئے, ان سب سے مجھے معاف فرما دیجئے. تو رات کو بیٹھ کر اگر یہ کام کر لیا کرے آدمی روزانہ سونے سے پہلے, کہ دن کے سارے اپنی کار گزاری کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حاضر ہو کر کہتے کہ یا اللہ دن میں جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, جتنے گناہ ہوئے ہیں, اللہ ان سب سے توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, مجھے معاف فرما دے. اور دل میں نیت بھی کر لے, عزم بھی کر لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ نہیں کروں گا, تو پاک صاف ہو کر سوئے گا. توبہ کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ پاک صاف ہو کر سوئے گا. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا, ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک نوجوان آیا ان کے پاس, تو آ کر کسی اور کام سے آیا تھا, بس اس کے کان میں ایک بات ڈال دی, کہا کہ دیکھو میاں, لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بس رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیا کرو, رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیا کرو. یہ بات اس کے کان میں ڈال دی نوجوان کو. جب بزرگوں کے زبان سے کوئی بات نکلتی ہے, دل سے نکلتی ہے, تو دل پر اثر انداز بھی ہوتی ہے. تو اس ایک جملے نے اس نوجوان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر, اس ایک جملے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی, توبہ کی توفیق دی, اور پھر توبہ کے نتیجے میں اپنی ساری زندگی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو بھائی خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو کا کہ نفلی عبادتیں تو اپنی جگہ ہیں ہی, بڑی قابل قدر چیز, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے, لیکن اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ گناہوں سے اجتناب, گناہوں سے اجتناب, اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے پوری کی پوری. اور اس کا راستہ ہے کہ ایک مرتبہ باری تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا جائے. اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم العمر قدس صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ جب ایک مرتبہ بیٹھ کے توبہ کر لی اپنے سارے گناہوں سے, تو اب بار بار گناہوں کا وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, توبہ کر لو اس کے بعد اپنے کام میں لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روزانہ یہ کام کر لیا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کی انشاءاللہ اصلاح فرما دیں گے. یہ ایک بہت ہی اہم گزارش ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ گناہوں سے بچ. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں. تو حضرت حکیم العمر مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک رسالہ ہے جزاء الاعمال کے نام, تو اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے گناہ بے لذت, جس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ان گناہوں کی فہرست دی ہے کہ جو فضول ہم نے اختیار کر رکھے ہیں, نہ اس میں کوئی لذت ہے, نہ ان میں کوئی فائدہ ہے. ظاہری فائدہ بھی کوئی نہیں, گناہ میں فائدہ تو ہوتا ہی نہیں, لیکن ظاہری فائدہ بھی کوئی نہیں. یہ کتابیں پڑھ کے اور دیکھیں کہ کون کون سے گناہوں میں ہم مبتلا ہے, اور پھر ان میں سے ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی فکر کریں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ابن فضل وكرم ابن رحمة جمال تمام گناہوں معاف کر. يا أرحم الراحمين ابن رحمة جمال تمام گناہوں معاف کر. یا اللہ میں ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ ہمیں ہمارے علم میں ہے جن کا احساس ہے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے, اور اللہ جن کا احساس نہیں آپ کے علم میں ہے اللہ ان سب کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گناہوں, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا